الحمد لله وكفى الصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سوره ال عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. ہمارے ہاں عام طور پر جو یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ جمعے کے دن کے عید یعنی دو خطبے حکومت پر بھاری ہوتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہوگی، لیکن اس دور میں جبکہ حکمران ہی جمعے کی نماز کی امامت کرتے تھے، خطبے دیتے تھے، تو یقیناً ایک دن میں دو خطبے ان کے لیے بھاری ہوتے تھے. اس اعتبار سے نہیں کہ کوئی انقلاب کا اندیشہ تھا یا کوئی اور کسی بڑی تبدیلی کا خطرہ ہوتا تھا، بلکہ یہ کہ ایک ہی شخص کو دن میں جب دو مرتبہ خطبے دینے پڑے تو وہ چیز فزیکلی اس کے لیے یقیناً ایک اضافی بار کا سبب بنتی تھی. ظاہر بات ہے اب وہ صورت نہیں ہے. اب اگر وہ سختی ہے تو خطیب لوگوں کے لیے ہے جنہیں خطبے دینے ہوتے ہیں، حکمرانوں کو کوئی اندیشہ نہیں ہوتا دو خطبوں سے. اور مجھے جس چیز کا شدت سے احساس ہوا وہ یہ ہے کہ جب عید اور جمعہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو جمعے کا حق بالکل ادا نہیں ہوتا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جمعے کی اہمیت جو عید کی نماز کے مقابلے میں بدر جہاں زیادہ ہے، یہ فرض ہی نہیں ہے، اس کی اہمیت جو ہے عام فرائض سے بڑھ کر ہے. اس کے لیے خصوصاً قرآن حکیم میں آپ کو معلوم ہے سورہ جمعہ اور سورہ جمعہ کی آخری تین آیات، ان میں جس قدر تاکید ہے اور خطبہ جمعہ کی جو اہمیت ہے اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو عید کی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. عید کی نماز تو فرض بھی نہیں، لیکن چونکہ عید ایک تہوار کی حیثیت رکھتا ہے لہذا اس کی طرف تو رجحان لوگوں کا ہوتا ہے. سال میں دو عیدیں آتی ہیں، اس کے لیے جو لوگ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے بہرحال وہ عیدین کی نماز کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی رونق تو رہتی ہے، لیکن جمعے کی رونق جو ہے وہ لامحالہ کم ہو جاتی ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے تین آیات تلاوت کی ہیں سورہ آل عمران کی. پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کا تقوی اختیار کریں جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. اس سے قطع نظر کے تقوی کے موضوع پر میرے نزدیک یہ آیت قرآن مجید کی سب سے زیادہ تاکیدی آیت ہے. اتقوا اللہ حق تقاتل، اللہ کا تقوی جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو گھبرا گئے، اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے. تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی حرکت انسان کی اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو. اب اس کے درجے ہوں گے, کم سے کم درجہ تو یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے بالکل حرام قرار دے دی ہیں ان کا انسان ارتکاب نہ کرے, اور جن چیزوں کو فرض قرار دے دیا گیا ہے ان کو وہ بجا لائے. یہ تقویٰ کا سب سے ادنا, سب سے کم تر درجہ ہے. اگر یہ بھی نہیں, صریح حرام کا انسان جو ہے ارتکاب کر رہا یا فرائض کا تارک, اس کے تو معنی یہ ہے کہ وہ اسلام کی جو بیسک کوالیفیکیشن ہے اسی پر پورا نہیں اتر رہا. لیکن اس سے آگے جیسے جیسے تقویٰ کا جذبہ انسان میں بڑھتا ہے, روح تقویٰ میں جیسے جیسے ترقی ہوتی ہے, اب یہ معاملہ اس سے آگے بڑھ کر زندگی کے ہر ہر معاملے, کہیں بھی کوئی حرکت, زبان سے کوئی لفظ نہ نکل جائے کہ جس کو میں اکاؤنٹ فارغ نہ کر سکوں قیامت کے دن, اس کے لیے جواز میں فراہم نہ کر سکوں, میرے کسی عضو سے, ہاتھ سے, پاؤں سے کوئی ایسا فعل صادر نہ ہو جو اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. اب یہ شے جب اتقوا اللہ حق تقاتہ ہی کے درجے میں آئے گی, اتنا تقویٰ جتنا کہ اللہ کے تقویٰ کا حق ہے, تو واقعہ یہ ہے کہ کسی انسان کے لیے اس پر پورا اترنا ممکن نہیں. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام نے حاضر ہو کر اپنی تشویش کا اظہار کیا. پھر وہ آیت نازل ہوئی جو سورہ تغابن میں ہے, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا تمہارے امکان ہو. اب صحابہ کی جان میں جان آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا انداز قرآن کے پڑھنے کا اور سننے کا اور ہے, ان کا انداز بالکل اور تھا. وہ جو حرف بھی پڑھتے تھے یا سنتے تھے اپنے آپ کو تولتے تھے اس پر کہ ہم اس پر پورے اتر رہے ہیں یا نہیں, یا اتر سکتے ہیں یا نہیں. ہمارے لیے قرآن کا پڑھنا اور سننا ایک رسم کے درجے میں ہے یا صرف حصول ثواب کے درجے میں رہ گیا. آپ نے چند آیات پڑھی, آپ کو ثواب مل گیا, اور ملتا ہے ثواب, اس میں کوئی شک نہیں. حضور کی وہ حدیث بالکل صحیح ہے, مستند ہے, کہ حضور نے فرمایا کہ اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر دس دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. اور مزید آپ نے وضاحت فرمائی کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. الف علیحدہ حرف ہے, لام علیحدہ حرف ہے, میم علیحدہ حرف ہے, اور ہر حرف پر دس دس نیکیوں کا, تو گویا کہ الف لام میم کی تلاوت کرنے سے بھی تیس نیکیاں ملتی ہیں. یہ اپنی جگہ ہے, لیکن در حقیقت قرآن مجید صرف نیکی کے حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بن کر آیا تھا, ہدایت, رہنمائی, زندگی گزارنے کا طریقہ. اس اعتبار سے اس کا صحیح انداز پڑھنے اور سننے کا کیا ہے کہ ہر لفظ جو انسان پڑھے دیکھے کہ آیا میں اس پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں, اور جب اس اعتبار سے سوچے گا تو جہاں بھی کوئی بات مشکل نظر آئے گی گھبرائے گا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام گھبرا گئے. اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور دیکھنا ہرگز مت مرنا, موت نہ آنے پائے تمہیں مگر فرما برداری کی حالت میں. لفظی ترجمہ تو ہو جائے گا مگر حالت اسلام میں, اور ہم اس آیت کا صحیح مفہوم اسی لیے سمجھ نہیں پاتے کہ مسلمان تو سبھی ہیں, زانی بھی مسلمان, شرابی بھی مسلمان, فاسق بھی مسلمان, فاجر بھی مسلمان. تو گویا کہ جو بھی مر رہا ہے حالت اسلام میں مر رہا ہے, حالانکہ یہ معنی نہیں ہے اس آیت کے. فرما برداری, اسلام کے معنی فرما برداری, اطاعت شعاری, تو سرنڈر, تو سبمٹ, گردن نہادل, دیکھنا موت نہ آنے پائے ایسی حالت میں کہ تم فرما برداری کے معیار سے پر پورے نہ اتر رہے. اگر انسان کوئی حرکت کر رہا ہے جو اللہ کی منشا کے خلاف ہے, اس وقت وہ فرما بردار نہیں ہے, اس وقت تو وہ نافرمان ہے. اب اگر اسی حالت میں موت آ جائے, اور کسی شخص کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ موت نہیں آئے گی, وہ شخص شراب پینے بیٹھا ہے, اس کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ جب تک اس نشے کے سے میں باہر نہیں آ جاؤں گا اور توبہ نہیں کر لوں گا مجھے موت نہیں آئے گی, ایسی اموات بھی ہوئی ہے عین نشے کی حالت میں. میں نام تو نہیں لینا چاہتا, لکھنؤ کے ایک بڑے نامور شاعر تھے جن کی موت اس حالت میں ہوئی کہ رات کے پچھلے پہر کہیں شراب خانے سے نکلے, نشے میں لڑکھڑاتے ہوئے کہیں گرے ہیں, اور جو گلی کے ساتھ ساتھ نالی چل رہی تھی بدرو اس میں گر گئے. اس حالت میں موت واقع ہو گئی, لاش اس میں سے ملی. تو یہ بھی موتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ایسی موت سے ہر مسلمان کو اپنی پناہ میں رکھے. لیکن یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے, ایک آدمی سود خوری کر رہا ہے, سودی کاروبار کر رہا ہے, اب موت آ جاتی ہے اسی حالت میں, اور یہ ایک ایسا آفنس ہے, اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن مجید میں کسی اور جرم پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ نہیں. سود کے معاملے پر اگر تم باز نہیں آتے, فاضلو بحرب من اللہ ورسول, تو سن لو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ, الٹیمیٹم. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آیت جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102, یہ بالکل وسط ہے سورہ آل عمران کا, یہ نہایت تاکیدی آیت ہے قرآن حکیم میں, جس میں تقوی, اللہ تعالی کی فرما برداری, اطاعت شعاری, ہر حال میں اللہ کے فرمان پر چلنا, اس کے لیے جو تاکید آئی ہے, جو زور آیا ہے, جو اسلوب بیان ہے, میرے نزدیک وہ قرآن مجید میں شدید ترین مقام ہے, موقت ترین مقام ہے. میں نے آج خاص طور پر ان آیات کا انتخاب اس لیے کیا کہ رمضان مبارک کے دوران آپ نے متعدد مواقع پر روزے کی اصل حکمت کے بارے میں تقریریں بھی سنی ہوں گی, اور جو سورہ بقرہ میں جو عظیم آیت ہے جس میں کہ روزے کی فرضیت کا حکم ہے, اس کے بعد رمضان مبارک کی فضیلت کی بنیاد, اور پھر اس میں روزے رکھنے کا حکم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی نماز پڑھنے والے ہیں, روزے رکھنے والے ہیں, ان دنوں میں یہ آیات ان کے ذہنوں کے سامنے بار بار تازہ ہوتی ہیں. آپ میں سے اکثر حضرات نے سحری کے وقت میں بھی ریڈیو کو کھلا رکھا ہوگا تاکہ معلوم ہوتا رہے کہ کتنا وقت ابھی رہتا ہے, اور ہر روز ایک تقریر آپ نے سنی ہوگی, اور اس میں کیا اکثر و بیشتر وہی باتیں جو ہیں وہ دوہرا دوہرا کر آتی رہتی, جمعوں کے خطبوں میں بھی یہی باتیں آتی ہیں. اس کو ذہن میں تازہ کیجئے کہ روزے کا جو اولین مقصد بیان ہوا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, یہی تقویٰ تو اس کی غرض و غایت ہے. روزے کی اصل حکمت, روزے کا اصل مقصد وہ تو یہی ہے کہ لوگوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے, یعنی یہ کہ اگر 30 دن تک اللہ کا ایک بندہ صبح سے شام تک 14 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے کے روزے بھی آتے ہیں, اور ہوتے ہیں مختلف ممالک میں 18 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں, اگر اتنی دیر تک ایک شخص اللہ کے حکم کی وجہ سے جو حلال چیزیں ہیں وہ بھی استعمال نہیں کرتا, سخت بھوک, ظاہر بات ہے کہ جون جولائی کے روزے بھی آئے تھے, لیکن یہ کہ ان دنوں میں بھی انسان سختی جھیلتا ہے, شدت پیاس کی برداشت کرتا ہے, بھوک, نقاہت, ہر طرح کی, لیکن حلال چیزیں بھی استعمال نہیں کر رہا, اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں. اس کا کم سے کم یہ نتیجہ تو نکلنا چاہیے کہ بقیہ 11 مہینوں میں وہ حرام چیزوں سے بچتا رہے, لیکن ہمارے ہاں یہ نتیجہ کیوں نہیں نکلتا؟ اس لیے نہیں نکلتا کہ در حقیقت ہم تو عین روزے کے دوران بھی غلط کام کرتے ہیں, کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے, سودی کاروبار تو نہیں چھوڑا, جھوٹ کا دھندا تو ترک نہیں کیا, رشوت لینے والے رشوت لیتے ہیں, ہر طرح کی غلط حرکتیں ہو رہی ہیں روزے کے عین روزے کی حالت میں, جبکہ حضور کا فرمان یہ ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ, جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا, اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. یہ کھانا پینا چھوڑ دینا ہے, یہ فقہ ہے, روزہ تو نہیں. اسی لیے آپ نے فرمایا کم من صائم, کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں, لیس لہ من صومہ الا الجوع, کہ اس کے لیے اس کے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں. اس لیے کہ وہ تو اس کو حاصل ہوگا جس نے تقویٰ کم سے کم روزے کی حالت میں جو حرام چیزیں ہیں ان کو ترک تو کیا ہو. ہم صرف حلال چیزیں ترک کرتے ہیں روزے کی حالت میں, کھانا پینا ترک کرتے ہیں, حالانکہ وہ تو حلال ہوتا ہے, وہ تو روزے کی ایک اضافی بندش ہے. ورنہ یہ کہ یہ کھانے پینے کی چیزیں تو جو ہم عام طور پر بھی استعمال کرتے ہیں وہ حلال ہیں, لیکن یہ کہ جو حرام کام ہے وہ کرتے ہیں روزے کی حالت میں. یہی وجہ ہے کہ پھر جیسے اقبال نے کہا کہ رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اسی طرح روزہ بھی ہمارے یہاں بس ایک رسم بن کر رہ گیا. اس کے ضمن میں ایک بات اور عرض کروں گا کہ قرآن حکیم میں اسی رکوع میں 23واں رکوع جو ہے سورہ بقرہ کا, اس میں جہاں پہلی آیت تو وہی ہے کوتب علیکم الصیام کما کوتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, وہاں اس رکوع کی آخری آیت جو ہے وہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید روزے کے احکام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون. بظاہر اس میں روزے کا کوئی ذکر نہیں, روزے کے مقصد سے کوئی بحث نہیں. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ رکوع کا جو نشان ہے اگر اس سے پہلے ہوتا تو شاید بہتر ہوتا کہ مضمون تو پورا ہو گیا روزے کا. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ انتہائی گہرا تعلق رکھتا ہے رب کے اعتبار سے, کہ جب پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ اصل شے ہے تقویٰ تو تقویٰ کا کوئی معیار بھی تو سامنے آنا چاہیے نا. تقویٰ کا معیار کیا ہے؟ آیا تقویٰ کا معیار ایک مزہ قطع بنا لینا ہے صرف, یا ایک خاص قسم کا لباس پہن لینا ہے, ایک خاص قسم کا لبادہ اوڑھ لینا ہے, کچھ خاص قسم کی شکل و صورت بنا لینا, یہ تقویٰ ہے؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو اگر سے تقویٰ کی تعریف کے اوپر تو آپ بات کریں گے تو اصولاً تو سب مان لیں گے کہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حرکت سرزد نہ ہو, یہ تقویٰ ہے. آدمی بچ بچ کر چلے, جیسے کہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب حضرت عمر نے ان سے سوال کیا پوائنٹڈلی ایک محفل میں, بلکہ مجلس شورا کی حضرت عمر کی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بحث چھڑ گئی کہ تقویٰ کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہوگی, ہاؤ ٹو ڈیفائن تقویٰ. تو مختلف حضرات نے اپنے اپنے انداز میں اس کی تعبیرات پیش کی. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی ہیں اور ان کے بارے میں حضور کی یہ حدیث بھی ہے کہ اقرؤہم عبید بن کعب, میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم عبید بن کعب ہے قاری. حضرت عمر نے خاص طور پر فرمائش کی کہ عبید آپ بتائیے, آپ خاموش بیٹھے ہیں آپ بتائیے. اب انہوں نے بتایا کہ امیر المومنین اگر کسی شخص کو کسی گھنے جنگل میں سے گزرنا پڑے جس میں خاردار جھاڑیاں ہوں تو کیسے گزرتا ہے, بچ بچ کر, دامن کہیں کہ الجھ نہ جائے. کہیں بلکہ میں اضافہ کر رہا ہوں تو فرض کیجئے گھاس بھی ہے, اب کچھ پتا نہیں کہ گھاس کے اندر کیا ہے, بڑی گہری گھاس جو ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی بل ہو کسی جانور کا, کوئی سانپ بیٹھا ہوا ہو کنڈلی مارے ہوئے. تو جس طرح آدمی پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے, یہ صحیح ترین تعبیر ہوگی, پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے, اسی طرح یہ دنیا کی زندگی میں ہر چہار طرف معصیت کی جھاڑیاں ہیں. یہ ایک سفر ہے جو ہمیں طے کرنا ہے, لا محالہ کرنا ہے, اللہ نے ہمیں بھیجا ہے, ہر ایک کو یہ سفر طے کرنا ہے, 40, 50, 60, 70, 80 برس کا سفر طے کرنا ہے. اب اس میں جھاڑیاں ہیں, جنگل ہے, خاردار جھاڑیاں ہیں, بڑے زہریلے جانور ہیں, گناہوں کے دس لینے والے, لیکن یہ کہ ان سے بچ کر نکل جانا یہ تقویٰ ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا کوئی خصوصی معیار بھی ہونا چاہیے. وہ معیار ہے جو اس آیت میں آیا اور وہ ہے عقل حلال. اگر عقل حلال نہیں تو تقویٰ نہیں, چاہے آپ نے لبادہ کتنا ہی متقیوں کا سا اوڑ لیا ہو, شکل و صورت کتنی ہی متقیوں والی بنا لی ہو, ظاہری رسومات کے اندر آپ کتنے ہی پابند ہو گئے ہو مذہب کے, عقل حلال اگر نہیں ہے تو تقویٰ نہیں. اسی لیے اس رکوع کو ختم کیا, گویا کہ یوں سمجھیے اس کی جو آخری مہر ہے اس رکوع کی
وہ یہ آیت ہے، فلا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں پر ہڑپ نہ کرو، جو جائز طریقہ ہے، بیع ہے، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، جو بھی جائز طریقے ہیں کمانے کے کماؤ، لیکن کمائی کا جہاں حرام طریقہ آیا تقویٰ ختم ہو گیا. یہی وجہ ہے میں نے جو آخری تقریر کی تھی جمعے میں، اس کا موضوع تھا عظمت دعا، اور دعا کے سلسلے میں چونکہ رمضان مبارک کی یوں سمجھیے کہ جو اس کی روحانی ایک کیفیت پیدا ہونی چاہیے انسان کے اندر، اس کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی طرف رجوع پیدا ہو جائے اور اسے دعا میں اور مناجات میں لذت اور حلاوت محسوس ہونے لگے، مٹھاس محسوس ہو اللہ سے بات کرتے ہیں. اس وقت تو ظاہر بات ہے وہ پورا مضمون میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس کے ضمن میں میں نے حدیث سنائی کہ ایک طرف تو اللہ کی طرف سے یہ کھلا اعلان ہے، اجیب و دعوت الداع اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب بھی مجھے پکارے، جہاں پکارے، دیر اینڈ دین، اجابات ہے ہی نہیں. لیکن دوسری طرف یہ وضاحت بھی کر دی گئی کہ ٹھیک ہے ہر جگہ اللہ انسان اللہ کو پکار سکتا ہے، لیکن یہ کہ خانہ کعبہ، بیت اللہ، میدان عرفات، اب یہ تو مقامات خاص ہیں دعا کے. معلوم یہ ہوا کہ دعا کی قبولیت کے اب اس سے زیادہ امکان اور کہاں ہوگا، لیکن اس کا بھی نقشہ کھینچ دیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ایک شخص کا ذکر کیا، رجلن یطیل السفر، بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے، حرمین میں آ گیا ہے اور کھڑا ہوا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر، احرام کی چادریں پانے پہنے ہوئے، اور وہ جبل رحمت کے اوپر کھڑا ہے، یمد یدیہ الی السماء، نہ معلوم کتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، کتنا خرچ کر کے آیا ہے. اشقتا اکبرا، ہم لوگ تو جاتے ہیں تو اب تو وہ بات نہیں رہی، ہوائی جہاز کا سفر کر کے پہنچے، پھر ایئر کنڈیشن ٹیکسی کے اندر پہنچ گئے مکہ مکرمہ، تو وہ کہاں غبار کہاں گرد. لیکن اس وقت کا تصور کیجئے جب مدینے سے حضور چلے تھے، خطبہ حجت الوداع جو ہے آپ نے مشہور سنا ہے اس حج کے لیے، تو ظاہر بات ہے مدینے سے نکلتے ہی پانچویں چھٹے میل کے اوپر وہ جگہ ہے جہاں سے احرام باندھ دیا جاتا ہے، اب اونٹوں پر سفر ہوگا، کم از کم ہفتے بھر کا سفر اونٹوں پر. اب جو حال ہوتا ہوگا حالت احرام میں تو آپ کب کا تصور کیجیے، بال جو ہے غبار سے اٹے ہوئے، کپڑے بوسیدہ، ایک شخص پہنچا ہے یہاں، یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف، یا رب پکار رہا ہے اللہ، لیکن انا یستجاب لذلک، اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو، ومطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، جبکہ اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے، اس کا پہنا ہوا حرام کا ہے، اور اس کا جسم جو ہے حرام کی کمائی سے بنا ہے، وہ غذا جو حرام ذریعے سے کمائی گئی. یہ ہے تقویٰ کا وہ معیار، عقل حلال، یہ بنیادی اور اہم ترین بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اور اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر شخص جس کو آپ ٹیکنگ دی سٹاک کہتے ہیں اپنا جائزہ لے لیں، اس تقویٰ کی رمق اگر ہمیں ملی ہے اللہ کی طرف سے تو اب اس کا اصل ظہور کہاں ہونا چاہیے، اس کا کیا نتیجہ ہمارے کردار میں عمل میں نکلنا چاہیے. سب سے زیادہ اپنے ذرائع معاش کے بارے میں چھان بین کرنے کی ضرورت ہے، کہاں سے کما رہے ہیں، جائز سے یا ناجائز سے. فرض کیجئے کوئی کاروبار بنیادی طور پر جائز ہے، اس میں کوئی ناجائز طریقہ تو ہم نے اختیار نہیں کر لیا، بات تو چیزیں وہ ہیں جو ہیں اس سرے سے حرام. نہ معلوم کتنے ٹرانزیکشنز کے جو ہمارے ہاں طریقے چل رہے ہیں وہ حرام مطلق ہیں، بیع کی کون کون سی صورتیں جائز ہیں، کون کون سی حرام ہیں، اس کی تحقیق کا مادہ ہم نہیں رہا لوگوں کے اندر. بہرحال ایک تو یہ مضمون تھا جو میں چاہتا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس آیہ مبارکہ پر سب سے زیادہ تاکیدی انداز میں ہمیں غور کرنا چاہیے اس وقت جبکہ یہ 30 دن کا جو موسم بہار تھا تقویٰ کا وہ اب اپنے اختتام کو پہنچا. اب ہمیں اس وقت کم سے کم جائزہ لے لینا چاہیے، ہماری معاش کیا ہے، ہمارے ذرائع آمدنی کیا ہے، ان میں کوئی طریقہ بنیادی طور پر حرام تو نہیں ہے، یا یہ کہ بنیادی طور پر صحیح ہے لیکن اس میں ہم نے کوئی اضافی طور پر ایسی شے تو شامل نہیں کر دی ہے کہ جس نے ہمارے اس معاش کو حرام بنا دیا. اگر آدمی اس کا اہتمام کر لے گا باقی چیزیں تو بہت آسان ہیں. سب سے مشکل اور کٹھن مرحلہ جو ہے وہ تو یہی ہے آمدنی کا اور کاروبار کا اور کمائی کا. اس کے بعد دوسری آیت, اس کا بھی گہرا تعلق آج جب میں سوچ رہا تھا, میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ دو خطبے بھاری ہوتے ہیں خطیب پر, آج کل کے حکمرانوں پر تو بھاری نہیں ہوتے. ظاہر بات ہے جسے ہر ہفتے تقریر کرنی ہو اسے سوچنا پڑتا ہے کہ موضوع کیا ہو, یا تو یہ کہ لا یعنی گفتگو کرنی ہو, جہاں سے چاہا شروع کر دیا جہاں چاہا ختم کر دیا. وہ تو ٹھیک ہے آدمی آئے اور بیٹھ کر جو منہ میں آئے کہنا شروع کر دیا, لیکن اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ بامانی گفتگو کروں, کوئی موضوع ہو اس پر معین طور پر بات ہو, ترتیب کے ساتھ بات آگے بڑھے, کوشش ہو کہ جو شخص بھی وہاں سے اٹھے وہ کچھ لے کر جائے, تو اسے سوچنا پڑتا کہ موضوع کیا ہو. تو ہر ہفتے موضوع نیا, اور اس کا آپ اندازہ کیجئے جب ایک دن میں دو موضوع آدمی کو تلاش کرنے پڑے اس کے لیے تو بھاری ہو گیا. آج جب میں سوچ رہا تھا تو پہلی مرتبہ ذہن منتقل ہوا کہ یہ جو تین آیتیں ہیں, اگرچہ میں نے ان کا بیان بہت مرتبہ پہلے بھی کیا ہے, یہ ایک ذہن قاتل لائحہ عمل ہے بندہ مومن کے لیے. پہلا نقطہ تقویٰ, اسلام, فرما برداری, ذاتی زندگی میں اللہ کے بندے بن جاؤ. اور دوسرا نقطہ, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو, مل جل کر تفرقے میں مت پڑو. اس پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ رمضان سے اس کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے, اس لیے کہ حبل اللہ کون سی ہے؟ حبل اللہ تو قرآن ہے, اور قرآن کا جو ماہ نزول ہے وہی در حقیقت ماہ رمضان مبارک ہے. چنانچہ وہ عظیم ترین آیت جو ہے وہ سورہ بقرہ کے 23 روپی کی, وہ تو وہی ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یعنی جہاں تک تقویٰ کا تعلق ہے, یہ تقویٰ کی ایک مشق ہے, تقویٰ کی ایک ریاضت ہے. روزہ یہ تو جس مہینے میں بھی روزے فرض کر دیے جاتے یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے, 30 دن کی ایکسرسائز ہے نا, ایک مشق ہے, ایک ریاضت ہے. وہ 30 دن کوئی سے بھی ہوتے, لیکن یہ مہینہ جو رمضان مبارک کا ہے یہ کیوں اس کے لیے سلیکٹ کیا گیا؟ اللہ کا تو کوئی عمل بھی علل ٹپ تو نہیں ہے, ایٹ رینڈم نہیں ہے, ہر شے کی ایک حکمت ہے. اس کا ہر عمل, ہر فعل, ہر حکم, ہر امر, ہر نہیں کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے. تو قرآن مجید نے بیان کیا رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا, ہدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, یہ ہدایت بن کر نازل ہوا لوگوں کے لیے, ہدایت کی بینات واضح, کوئی ایچ پیچ بات نہیں ہے, وہ فلسفہ نہیں ہے. علامہ اقبال ہی کے جو 6 خطبات ہیں, 7 خطبات, پہلا خطبہ پڑھنے بیٹھتا ہے آدمی تو ایک دماغ چکرا جاتا ہے. جس شخص نے فلسفہ باقاعدہ نہ پڑھا ہو وہ پہلا خطبہ ہی نہیں پڑھ سکتا, حالانکہ بعد کے خطبے آسان ہیں, لیکن پہلا جو ہے وہ اتنا ہمت شکن ہے کہ عام آدمی جو ہے اس کو ویسے پڑھ دیتا. قرآن مجید اس کے برعکس دعویٰ کرتا ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے, آسان کر دیا ہے نصیحت اخذ کرنے کے لیے, رہنمائی حاصل کرنے کے لیے, ہم نے بہت آسان کر دیا. چیلنجنگ انداز میں, تحدی کے انداز میں 4 مرتبہ یہ آیت سورہ قمر میں آئی, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے تو قرآن کو رہنمائی حاصل کرنے کے لیے انتہائی آسان کر دیا, تو ہے کوئی رہنمائی اخذ کرنے والا؟ اگر کسی کے اندر طلب ہی نہیں تو بات دوسری. لیکن یہ قرآن مجید جو رہنمائی بن کر آیا پوری نوع انسانی کے لیے, بینات من الہدا بن کر آیا, فرقان بن کر آیا حق و باطل میں تمیز کے لیے, اس کی قدر نہیں ہے. اور ظاہر بات ہے کہ سارا معاملہ قدر سے ہے. آپ اگر کسی بچے کے ہاتھ پر ہیرا رکھ دیں اور اسے اندازہ نہ ہو کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے, وہ سمجھے گا کانچ کا ٹکڑا ہے, جیسے کھلونا میرے لیے کوئی اور وہ گولیاں ہوتی ہیں کھیلنے والی, اسی طرح کے شاید کوئی گولی ہے یہ ہیرا, اسے کیا معلوم کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے. تو جب تک قدر و قیمت کا اندازہ نہ ہو آدمی اس شے سے استفادہ نہیں کر سکتا, اس کی اس طرح حفاظت نہیں کرے گا, اس کے ساتھ اس کا وہ ذہنی رب قائم نہیں ہوگا. تو یہ قدر جو ہے قرآن مجید کی, چنانچہ اب پوری آیت جو ہے لمبی, تو فرمایا گیا کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا, بس جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کے اوپر لازم ہے کہ روزہ رکھے, اور یہ کہ اگر بیمار ہے یا سفر پر ہے تو تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرے، قضا کرے، لیکن تمہیں تعداد پوری کرنی ہوگی. ولے تکمل العدہ، اب اس کے بعد دو باتیں فرمائیں اس آیت کے اختتام پر، ولے تکبر اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اللہ کی تکبیر کرو اس ہدایت پر کہ جو اس نے تمہیں دی. اگر تمہیں اندازہ ہو جائے کتنی بڑی قیمتی شے ہے، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو جائے. یہ شکر جو ہے قرآن مجید کا، یعنی اس کی قدر کا جاننا، اس کی عظمت کا قلب پر ایک نقش قائم ہو جانا، اس کی قدر و قیمت کا کسی درجے میں انسان کا وہ عجز کو اس سے آگاہ ہو جانا، یہ ہے جس پر کہ بقیہ سارے قرض عمل کا دار و مدار ہے. جب اس کی قدر ہوگی تو انسان اس کو پڑھے گا جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، پھر اس کو سمجھنے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں لگائے گا، اپنا بہترین وقت لگائے گا، پھر ظاہر بات ہے کہ جو کچھ سمجھ میں آئے گی بات اور دل کھل جائے گا تو عمل کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملے گی، عمل بھی کرے گا. پھر یہ کہ اگر اس کے اندر اپنے ابنائے نو کے لیے ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، تو وہ سمجھے گا کہ اتنی بڑی قیمتی شاید اللہ نے مجھے دی ہے، میں اسے شیئر کروں اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، یہاں تک کہ پوری نوع انسانی کے ساتھ. یہ نعمت اس لیے نہیں ہے کہ میں اسے روک کر بیٹھ جاؤں. حضرت مسیح کی بڑی پیاری تمثیل ہے کہ چراغ روشن کر کے بلند جگہ پر رکھتے ہیں، نیچے نہیں رکھتے، تاکہ ماحول میں روشنی ہو جائے. تو اگر یہ روشنی ہے، یہ نور ہے، اگر واقعتاً یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے، یہ جیسے کہ سمندروں میں ہوتے لائٹ ہاؤسز، کہ ایسی جگہ کہ جہاں پر اندیشے ہیں کہ چٹانیں ہیں پانی کے نیچے اور اندیشہ ہے کہ جہاز جو ہے ٹوٹ نہ جائے، ٹکرا کر پاش پاش نہ ہو جائے، وہاں وہ لائٹ ہاؤسز بنا دیے جاتے ہیں. اگر یہ لائٹ ہاؤس ہے تو پھر اس کی روشنی کو عام کرنا ہے، اسے پھیلانا ہے. یہ سارا طرز عمل جو ہے اس کا دار و مدار ہوگا اس پر کہ اگر قرآن کی حقیقی قدر و قیمت کا کسی درجے میں انسان پر خود انکشاف ہو جائے. میں خاص طور پر آج اس کے ایک پہلو کی طرف آ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ حبل اللہ ہے، اس کو اللہ نے اپنی رسی قرار دیا ہے. اگرچہ قرآن مجید میں صراحتاً یہ بات نہیں ہے کہ قرآن مجید ہی حبل اللہ ہے، لیکن یہ کہ وہاں ایک اجمال ہے جس کی تفصیل کی ہمیں ضرورت ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو. تو چونکہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی رسی وہ کون سی ہے، اب اس سوال کے لیے ظاہر بات ہے کہ ہمیں رجوع کرنا ہوگا سب سے پہلے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس لیے کہ کتاب کی تبیین آپ کا فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں وہ شے جو ان کے لیے اتاری گئی. تو قرآن کی تعلیم، قرآن کی تبیین، یہ محمد الرسول اللہ کا فرض منصبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور متعدد احادیث میں آیا کہ حضور نے فرمایا یہ قرآن ہی حبل اللہ، یہی اللہ کی مضبوط رسی. اب اس کے حوالے سے دیکھیے اس آیہ مبارکہ میں ایک تو تعلق رمضان مبارک کے ساتھ قائم ہوا کہ حبل اللہ سے ہمارا ایک تعلق ہے. اس مہینے میں ہر مسلمان کا کچھ نہ کچھ قدرے تازہ ہوا ہے. ٹھیک ہے اکثر و بیشتر لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ انہوں نے کیا سنا، جو بھی تراویح پڑھتے ہیں اور وہ تراویح کی نماز میں تیزی کے ساتھ انہوں نے ایک پارا سوا پارا روزانہ سن لیا، لیکن یہ کہ پلے تو کچھ نہیں پڑا، کیا سنا. لیکن میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے جو ثمرات ہیں اور قرآن مجید کے جو اثرات ہیں اور اس کی جو برکات ہیں ان کا تعلق صرف فہم سے نہیں، اگرچہ بہرحال فہم اس میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے، لیکن صرف فہم نہیں. جیسے آج کل دنیا میں ایک تصور عام ہے، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، بہت عرصے تک انسان یہی سمجھتا رہا کہ ہمارے پاس پرسیپشن کے پانچ ذرائع ہیں صرف، جنہیں آپ حواس خمسہ کہتے رہے، دیکھنا ہے، سننا ہے، چکھنا ہے، سونگنا ہے، چھونا ہے، یہ پانچ حواس خمسہ. لیکن آج دنیا مان رہی ہے، سائنس یہاں پہنچ گئی ہے کہ کچھ پرسیپشن ہے انسان کے اندر جو ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ہے. کوئی اور چینل بھی ہے جس سے کہ انسان کو معلومات حاصل ہوتی ہے، وہ ان حواس خمسہ کے ماورہ ہے، ایکسٹرا سنسری پرسپشن. اسی طریقے سے قرآن مجید کا یوں سمجھیے کہ ایک فہم سے کے علاوہ بھی ایک چینل ہے، اس کے الفاظ کے اندر ایک تاثیر ہے، اس کا ایک صوتی آہنگ ہے، اس کے اندر ایک ملکوتی غنا ہے. قرآن مجید میں دورہ ترجمہ قرآن میں متعدد مواقع پر میں نے واضح کیا، آیات میں الفاظ میں تقدیم و تاخیر کی گئی ہے صوتی آہنگ کو پیش نظر رکھ کر. یہ اپنی جگہ پر ایک اہم پہلو ہے قرآن میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کچھ دین ہے، تقسیم ہے جو اس نے کی ہے. ایک عام کہاوت کے طور پہ بات کہی جاتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کہاوتیں جو ہیں ان میں بڑی گہری حکمتیں مثمر ہوتی ہیں. یہ لوگوں کے صدیوں کے جو تاثرات ہیں در حقیقت ان کہاوتوں میں ان کے نچوڑ ہوتا ہے. چنانچہ کہا جاتا ہے قرآن نازل ہوا حجاز میں، اسے پڑھا مصریوں نے، اسے لکھا ترکوں نے، اور اسے سمجھا ہندیوں نے. تو میں اس کا ذکر کر رہا ہوں اس کے پڑھنے کا. واقعہ یہ ہے کہ مصری قراء نے حق ادا کیا کہ آدمی جب سنتا ہے. شیخ محمود خلیل حسری رحمہ اللہ انتقال ہو گیا ان کا بھی، اور اب تو شیخ عبد الباسط بھی اللہ کو پیارے ہوئے. جو واقعہ یہ ہے کہ ان کی تلاوت شیخ محمود خلیل حسری خاص طور پر، یعنی یہ کہ کوئی تسنن اس میں نہیں، قطعاً شیخ عبد الباسط کی قرآت میں تو کوئی تسنن بھی ہوتا تھا، کچھ وہ سانس بہت زیادہ لمبا کھینچنے کے لیے، کچھ اور اندازے. لیکن یہ شیخ محمود خلیل حسری جو شیخ القراء تھے، خود اب شیخ عبد الباسط کے استاد تھے، وہ ان کی قرآت میں نے محسوس کی کہ قطعاً ان کی طرف سے کوئی تکلف اور تسنن نہیں. لیکن قرآن مجید کا اپنا ایک ملکوتی غنا ہے جس کو اس طور سے ظاہر کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر کپتی چلی جا رہی ہے. تو بہرحال میں صرف اس وقت یاد کر رہا تھا کہ قرآن کے سے اثر پذیر ہونے میں یہ بھی ایک چینل ہے، اگر ظاہر بات ہے اصل چینل یہی ہے. اور کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، اس کو سمجھو. قرآن میں ہو غوطہ زن ہے برد مسلمان. لیکن یہ کہ جو شخص ایک پارا روزانہ سنتا رہا ہے تراوی میں، یقیناً وہ محروم نہیں رہا ہے بالکل قرآن مجید کے جو بھی اس کے روحانی اثرات ہیں. تو جس کو بھی جس درجے میں اللہ نے ہمیں تو ہم پر خاص فضل فرمایا، ما بنعمت ربک فحدث، یہ حکم بھی ہے، جو انعام ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پر اسے چاہیے کہ اس کا چرچا کرے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی جو ہے توفیق دی ہے. یہی مسجد جو ہے، بعض کیا اکثر راتیں تو ایسی ہوتی تھی کہ جس میں یہاں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی. آخری عشرے کی راتوں میں باہر کا سین بھی بھرا ہوا ہے، 6 گھنٹے متواتے آپ اندازہ کی، 9 بجے تو ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور 2:45 بمشکل فارغ ہوتے تھے. 6.25 گھنٹے تو یہ، اور جو آتا ہے پہلے نماز کے اندر جماعت میں شریک ہونے کے لیے 2-4 منٹ پہلے، 6 گھنٹے کا پروگرام سمجھیے تھے یہاں کا. اور ہم نے قرآن مجید پورا لفظ بلفظ ترجمے کے ساتھ سمجھا ہے، اس کے معنی پر غور کیا ہے، ان کے مضامین کے باہمی ربط پر غور کیا ہے، پھر یہ کہ کھڑے ہو کر سنا ہے. بہرحال جس کو بھی اس میں سے کچھ حصہ ملا ہے، اس کو ایک طرف تو یہ کہ یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اس دولت کو اب مضبوطی سے تھامنا ہے، اس کے اندر اب پائیداری ہو، ثبات ہو، دوام ہو. اور خاص طور پر اس اعتبار سے کہ اس کو حبل اللہ قرار دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمانوں کے اتحاد اور اجتماع کی بنیاد قرار دی. تمہیں اگر ایک مضبوط اور مربوط امت کی شکل، ایک حزب اللہ کی صورت اگر حاصل ہو سکتی ہے، تو تمسک بالقرآن کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے. میں نے کئی مرتبہ یہ مضمون بیان کیا، آج بھی اپنی تقریر میں جو خطبہ عید الفطر کے ساتھ تھی، کہ دیکھیے حیوان میں اور انسان میں فرق ہے. حیوانوں کا ایک گلہ ہو، کافی بڑا گلہ، بھینسوں کا، گایوں کا، یا یہ کہ بھیڑوں بکریوں کا، اس میں ڈسپلن رکھنے کے لیے ایک آدمی لاٹھی کے ساتھ کافی ہے. لیکن یہ کہ انسانوں کا معاملہ یہ نہیں ہے. ہو جاتا ہے کبھی کبھی لاٹھی کے ذریعے سے بھی ایک نظم قائم ہو جاتا ہے، لیکن وہ پائیدار نہیں ہوتا، اس میں دوام نہیں ہوتا، وہ ظاہری ہوتا، حقیقی نہیں ہوتا. انسانوں کے اتحاد کے لیے، وہ انسان کے جو جن کو کہا گیا یہ حیوان عاقل، وہ انسان کے جو فکر رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے، نظریات رکھتا ہے، شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کے نظریات ہیں. پھر یہ کہ اس کے کچھ مقاصد ہیں، اس کا آدرش ہے، اس کا کوئی نصب العین ہے. تو انسانوں میں اتحاد پیدا ہوگا، صحیح معنی میں اتحاد، تو اس وقت پیدا ہوگا جب نظریاتی ہم آہنگی پیدا ہو جائے، مقاصد کا اشتراک پیدا ہو جائے. آپ کا اور میرا نظریہ ایک ہو، اور آپ کا اور میرا زندگی میں نصب العین ایک ہو جائے. اب دیکھیے، جو میرا اور آپ کا تعلق ہوگا، ظاہر بات ہے کہ حقیقی بھائیوں کے درمیان بھی وہ تعلق نہیں ہو سکتا. انسانوں میں اس کی مثالیں دنیا نے دی ہے، ملحدوں نے دی ہے، منکروں نے دی ہے، منکرین خدا و آخرت نے دی ہے. یہ کامریڈ کا لفظ، اب تو یوں سمجھیے کہ بہرحال یہ کمیونزم اور اس کا نظریہ ایک طرح سے بڑے ہی زوال کا شکار اس وقت ہو گیا ہے. اگرچہ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ بات آئندہ کیا رنگ اختیار کرتی ہے، اس لیے کہ نکسن نے تو یہی لکھا ہے، اس کی جو کتاب حال ہی میں چھپی ہے 1999، اس نے لکھا ہے کہ روس یہ عارضی سا فیس ہے، روس پر عارضی سا مرحلہ ہے. یہ اپنی بعض جو انٹرنل کنٹرڈکشن تھے ان کو ختم کر کے بہت بڑی طاقت بن کر اثر نو عالمی سیاست کے اندر آئے گا، اور اصل میں مغربی طاقتوں کا اپنے ہم پلہ حریف سے اسی وقت سابقہ ہوگا. بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میں اس وقت صرف یہ کہہ رہا تھا کہ کامریڈ کا لفظ ہمارے یہ پچھلے 50 برس کے دوران، جو کمیونزم کے عروج کا دور تھا، بلکہ 70 برس کہنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں تو 1917 میں انقلاب آ گیا تھا، اس کے دوران کامریڈ کا لفظ، یوں سمجھیے کہ انسانی ڈکشنری کے اندر سب سے گہرے قلبی تعلق کے لیے اگر کوئی لفظ استعمال ہو سکتا تھا تو کامریڈ تھا، اس لیے کہ وہ نظریاتی ہم آہنگ، مقاصد کا اشتراک. اس نے دنیا کے سامنے وہ نقشے پیش کیے کہ خونی رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی. وہ رشتہ کبھی نقشہ دکھایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سے طویل عرصے تک اس کا کوئی نقشہ اجتماعی زندگی میں سامنے نہیں آیا. صحابہ کرام میں کیا تھا؟ خونی رشتے کٹ گئے، ایمان کا رشتہ تھا جو باندھنے والا تھا، بھائی بھائی کے مقابل میں آگے آئے. اگر ایمان کی فصیل درمیان میں حائل ہو گئی، چچا اور بھتیجا، باپ اور بیٹا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ہے غزوہ بدر میں حضور کے ساتھ، اور بیٹے عبد الرحمان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ ادھر سے آئے. اور ایک موقع پر کہیں ایسا ہوا ہے کہ عبد الرحمان نے بعد میں کہا حضرت ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابا جان، آپ ایک وقت میں میرے بالکل زد میں آ گئے تھے، میں نے آپ کی رعایت کی. تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، بیٹے تم نے اس لیے رعایت کی کہ تم کفر کے لیے لڑ رہے تھے، خدا کی قسم اگر میری زد میں آ جاتے میں کبھی نہ چھوڑتا. یہ بات جان لیجئے کہ یہ ہے وہ انسان کا اصل مقام. یوں سمجھیے کمیونزم نے جو کچھ دکھایا وہ تو ایک طرح کا سوڈو انداز ہے، ایک جھوٹے نظریے کے اوپر یہ حال ہو گیا ہے، تو ایک سچے نظریے پر کیا حال ہوگا یہ غور کیجیے. ایک کہاوت کے طور پر قصہ بیان ہوتا ہے کہ ایک شخص کھل کر بیٹھ گیا کسی جگہ پر، وہ بھی جانتا تھا کہ میں جو کچھ ہوں لیکن میں ایک ڈرامہ کر رہا ہوں. لیکن جو لوگوں کا رجوع ہوا، اور عورتیں خاص طور پر، اور اس کے لیے جو آمدنیاں اور حلوے مانڈے اور جلیبیاں اور سب کچھ، اس کے بعد اچانک ایک روز اسے خیال آیا کہ جس چیز کے بہروب کے اندر یہ کیفیت ہے، اگر کہیں اس کا اصل ہو تو کیا ہوگا. اور اس کے بعد ایک دم اس کی کایا پلٹ ہوئی، اور وہ واقعی اللہ والا بن گیا کہ جس شے کے بہروب کے اندر یہ تاثیر ہے، اس کی حقیقت کیا ہوگی. اسی کو سمجھیے کہ یہ تو بہروب تھا نظریاتی، لیکن نظریاتی ہم آہنگی کا نقشہ دنیا نے دیکھا، خونی رشتے جو ہیں وہ کٹ جاتے ہیں، اور یہ رشتہ جو ہے خیالات کی ہم آہنگی کا، مقاصد کے اشتراک کا، یہ ہے جو ساتھ دیتا ہے، پائیدار ہے. اس کے لیے ایک دوسرے کے لیے قربانی، اثار، انسان آخری حد تک جانے کو تیار ہو جاتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ اصل میں حقیقت کے اعتبار سے تو وہ مثال صحابہ کرام کی، لیکن اس دور میں تو وہ مثال کئی مسلمانوں میں تو نظر نہیں آتی. وہ تو جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، ہمارا حال تو یہ ہے کہ بدنام کنندگان نکو نامے چند، اس وقت کا مسلمان تو اپنے ذریعے سے، اپنے وجود سے اسلام کو بدنام کر رہا ہے. بہرحال انسانوں کے اندر مثبت اساس جو ہے اتحاد کی، وہ ہے نظریاتی ہم آہنگی اور مقاصد کا اشتراک. تو مسلمانوں میں مثبت اشتراک اور مثبت بنیاد اتحاد کی قرآن مجید بنے گا کہ وہ ان کے ذہنوں کے اندر ہم آہنگی پیدا کریں، ان کو ایک ہی مقصد کے اندر اس طریقے سے، وہ ایک ہی مقصد جو ہے اس طریقے سے ان سب کو پوزیس کر لے گا کہ معلوم ہوگا کہ یہ یکجان دو قالب، بلکہ ہزار قالب، لاکھ قالب، لیکن جان ایک. یہ مسئلہ خاص طور پر آج بھی صبح میں نے بیان کیا، ہمارے ملک میں انتشار اور سخت قسم کی محض آرائیاں، یہ کچھ عرصے سے اس میں جو اضافے ہو رہے تھے، کئی کئی ڈائمینشنز جو ہیں ایڈ اپ ہو گئی، تو بہت ہی مایوسی کی استھتی تھی اور حالات بہت ہی غیر یقینی سے ہوتے چلے جا رہے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ کچھ اس حالت کے اندر کوئی تبدیلی آئی. یہ اللہ کا کوئی خاص فضل و کرم ہے، میں نے بارہا کہا ہے کہ خاص کوئی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے جو اس خطے کے ساتھ وابستہ ہے. یہ تو مجھے نہیں معلوم کب ہوگا، یہ مجھے نہیں معلوم. جیسے کہ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی، البتہ آئے گی یہ میں جانتا ہوں، میں تو تمہیں خبر دینے آیا ہوں کہ وہ آئے گی، تیاری کرو. کب آئے گی اس سے مجھے کوئی بحث نہیں. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکرہا، اے نبی یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے کب آئے گی، آپ کو اس سے کیا سروکار، آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں اس سے. آپ کا تعلق تو یہ ہے کہ وہ آئے گی، اس کی خبر دی گئی. انما انت منذر من یخشاہا، اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ کب وہ مشیت پوری ہوگی، اس مشیت کے پورے ہونے تک ابھی کون کون سے مرحلے آنے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارے اوپر اللہ کے عذاب کا کوئی کوڑا ہماری پیٹ پر برس جائے، لیکن یہ مجھے تقریباً یقین کی حد تک مجھے انداز یہ وثوق حاصل ہے کہ اس خطے کے ساتھ اللہ کی کوئی خصوصی مشیت وابستہ ہے. اسلام کی جو گلوبل ڈومینیشن کا ایک وعدہ ہے اور جو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا منطقی تقاضا ہے کہ آپ کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے اور آپ کو بھیجا گیا دین کے غلبے کے لیے، ان دونوں چیزوں کو جوڑ لیجیے تو وہ غلبہ پوری روح ارضی کے اوپر ہو کر رہے گا، جس کی خبر بھی بعض احادیث کے حضور نے دی ہے، وقت آ کر رہے گا. کوئی گھر نہیں بچے گا اس روئے زمین پر، نہ وہ اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر اور نہ ہی کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے. تو وقت آ کر رہے گا، قیامت سے پہلے یہ مرحلہ ہونا ہی ہے. کہاں سے اس کا آغاز ہوگا، کب ہوگا، وہ کب کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا بالکل کچھ نہیں کہا جا سکتا. کہاں کے بارے میں گمان ہے کہ اس خطۂ ارضی سے اللہ کی وہ مشیت وابستہ ہے، لہذا وہ اسے بچاتا ہے. ہمارے اپنے جو ہے تدبیروں کو اس میں دخل نہیں، یہ اللہ کی مشیت ہے کہ صورتحال جو ہے پچھلے چند مہینوں میں انتہائی خوفناک ہو کر، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے اندر کافی ٹینشنز جو ہیں وہ ریلیز ہوئے ہیں. لیکن دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس خطے کو بچائے، اس ملک کو بچائے. یہ بات بھی میں نے کہی ہے کہ ہمارے ہاں سیاست جو ہے وہ صرف دو شہیدوں کے گرد گھوم رہی تھی، نظریاتی ایلیمنٹ اس کا ختم ہو چکا تھا. تو میں نے وہاں یہی بات عرض کی تھی کہ ہمارے لیے اس وقت سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ ملکی سیاست جو ہے وہ نظریاتی بنیادوں پر نہیں ہو رہی. اس دفعہ تو پیپلز پارٹی نے بھی کوئی نظریاتی نعرہ نہیں لگایا، معلوم ہوا بس وہی وڈیروں کا معاملہ ہے اور وہی کچھ موہرے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، موہروں کی سیاست ہو رہی ہے، یا یہ کہ دو شخصیتیں ہیں ان کا نام زیادہ اچھالا گیا. حالانکہ ہمارے تو دین کی تعلیم یہ ہے کہ انبیاء کرام کے بارے میں فرمایا گیا کہ نسبت خاک را با عالم پاک، ان لوگوں کے تذکرے میں ان کا ذکر لانا بھی جو ہے بسا اوقات محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی ٹھیک کام میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمارے لیے تمہارا رہنمائی جو ہے قرآن میں. وہاں فرمایا گیا رسولوں کے بارے میں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کمایا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا. لیکن ہمارے ہاں ساری سیاست جو ہے وہ یا بھٹو کے نام پر اور یا ضیاء الحق صاحب کے نام پر. یہ بھی اس میں بھی میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اب کچھ کمی آئی ہے، بات جو ہے بہتری کی طرف آئی ہے. اس پہلو سے یقیناً ہمارے لیے ایک بڑی اطمینان کی فضا ہے، اس وقت اللہ کرے کہ یہ فضا برقرار رہے. بلکہ آج میں نے جو دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے الفاظ مستعار لیے، انہوں نے دعا کی تھی مکہ مکرمہ کے بارے میں، اے پروردگار رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منھم باللہ والیوم الآخر. تو میں نے دعا یہ مانگی، اس پر آپ بھی آمین کہیں، اللہم اجعل ھذہ البلاد آمنۃ، پروردگار اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، یہ تیرے دین کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، تو نے ہمیں عطا فرمایا تھا، تیری عطا ہے، تیری دین ہے. اللہم اجعل ھذہ البلاد آمنۃ وارزق اہلہا بالثمرات، اور اے اللہ یہاں جو لوگ آباد ہیں ان کو تو رزق فراہم کر، عزت کا رزق فراہم کر. وَوَفِّقْنَا، اس پر زیادہ گہرے قلبی احساسات کے ساتھ آمین کہیں، وَوَفِّقْنَا أَن نُقِيمَ دِينَكَ الْمَتِينَ فِيهَا، اور اے رب ہمارے ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے دین متین کو اس ملک کے اندر قائم کریں. یہ ہے کہ جس کی ڈٹرمینیشن کی ضرورت ہے ہر شخص کو، کہ اللہ سے دعا مانگنا وہ اپنی جگہ پڑے. لیکن جیسے کہ اس رکوع میں بھی جو رمضان سے متعلق ہے سورہ بقرہ میں، اس میں بھی فرمایا اجیب و دعوت الداع اذا دعان، میں تو پکار سننے کو تیار ہوں ہر وقت، فلیستجیبوا لی، انہیں بھی تو چاہیے کہ میری پکار پر لبیک کہیں، یہ ون وے ٹریفک تو نہیں چل سکتا، اپنی سنوانا چاہتے ہو میری سنو، اپنی منوانا چاہتے ہو میری بھی مانو. یہ بات قرآن مجید میں مختلف پیرایوں میں آئی ہے کہ اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق دو طرفہ ہے، فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. سیدھی سیدھی بات، حدیث میں آیا ہے، حدیث قدسی، میرا بندہ میری طرف اگر چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں، وہ بارش بھراتا ہے میں ہاتھ بھراتا ہوں. تو اگر ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اس ملک کو رزق عطا فرما، تو ساتھ ہی ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں یہ بھی توفیق دے، ان نقیم دینک المتین فیہا، اس بلاد میں، ہائے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرا دین قائم کریں. اس کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جو یہ فضا ہوئی ہے یہ بھی بہت غنیمت ہے، لیکن اگر ذرا گہرائی میں غور کریں، اس وقت ہمارے ہاں یہ اتحاد کی بنیاد منفی ہے، یہ مثبت نہیں ہے. منفی بنیاد بھی اتحاد کی اگر ہے، چلیے اتحاد اگر ہے اور وہ ٹینشنز کم ہو گئے تو بہت بڑی بات ہے، اس کا شکر ادا کریں، لیکن اساس منفی ہے، وہ کس پہلو سے، یہ ذرا غور کیجئے اس پر. اس وقت بھی یہ فضا اس لیے ہے کہ بھارت کا خوف ہے، جس نے ہمیں ان تمام چیزوں کے اندر کچھ سوچنے پر آمادہ کر دیا. آج سے 40-45 سال قبل وہ بھی خوف تھا ہندو قوم کا، جس نے مسلمانوں کو، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک بنیاد مرکوز بنا دیا. ایک چھوٹی قوم کو اندیشہ لاحق ہو گیا تھا بڑی قوم سے کہ یہ ہمیں ایکسپلائٹ کریں گے، ہمیں معاشی طور پر بھی ہمارا استحصال کرے گی یہ قوم، ہم سے بدلے بھی لے گی گن گن کر، جو ہماری 800 سالہ یا 600 سالہ یا 1000 سالہ جو ہماری حکمرانی کا دور ہے، یہ مختلف ہے ان سے جو آتے ہیں. اگر تو محمد ابن قاسم رحمہ اللہ سے شروع کرے تو پھر وہ تقریباً 1200 برس بنتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر تخت دہلی پر جو مسلمانوں کی حکومت آئی ہے اس سے لیں تو وہ 1206 سے اور 1857 وہ پھر کم بنتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ جتنا بھی ہے 800 برس کی ایوریج لگا لیجیے، اس کے بھی دوران ہم نے بھی کچھ زیادتیاں ان پر کی ہوں گی، خوف تھا ہمارے اندر کہ وہ ہم سے بدلہ دیں، ہماری زبان تک کا وہ اور ہمارے کلچر کا بالکل حلیہ بگاڑ کر رکھ دیں، ہمارا قومی تشخص ختم کر دیں، یہ خوف تھا جس نے مسلمانوں کو جمع کیا. لیکن دیکھیے جمعیت جو ہے اس کے اندر کتنی تاثیر ہے کہ ایک معجزہ رونما ہو گیا پاکستان کا قیام. اس وقت بھی وہی خوف بھارت کا ہے کہ جس نے مسلمانوں کو اس وقت پاکستان کے اندر کچھ نہ کچھ ان حالات کے اندر توفیق دی ہے کہ ذرا عقل سے کام لیں، شعور سے کام لیں، سوچیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اب اس کو مثبت بنایا جائے، یہ صرف منفی بنیاد پر اتحاد جو ہے زیادہ پائیدار نہیں ہوتا، اور مثبت بنیاد وہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں مسلمان کے لیے، وہ تو حبل اللہ ہے جس کے ذریعے سے نظریاتی ہم آہنگی پیدا ہو، مقاصد کا اشتراک پیدا ہو. بڑے پیمانے پر ضرورت ہے اس قرآن مجید کی اشاعت، اس کے فکر کی اشاعت. قرآن مجید کا ایک ہے الفاظ کا پھیلا دینا، وہ بھی ہو رہا ہے کام، لیکن یہ ایک لیول ہے اس کا. اصل تو ہے اس کا فکر، تاکہ ایک فکر کی لڑی میں تمام قوم کا جو فکر ہے وہ پرویا جائے. اس کے مقاصد، تاکہ تمام باشعور طبقات جو ہے قوم کے وہ ایک مقصد کو اختیار کر کے اور ایک مقصد جو ہے اس کا مشترک ہو جانا، وہ درحقیقت سب سے بڑی بنیاد ہے مثبت اتحاد کی. میں نے آج مناسب سمجھا کہ اسی کے حوالے سے آپ کو توجہ دلاؤں. اس میں ہر شخص کو سوچنا چاہیے اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے، وہ اس میں خود کیا حصہ لے رہا ہے. بہت سے حضرات ہیں اب عمر کی اسٹیج کو بھی پہنچ گئے ہیں، اب وہ پڑھ نہیں سکتے، عربی سیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ بہرحال کسی زبان کا سیکھنا جو ہے جو مشقت طلب ہے، ایک خاص عمر ہے اس کے بعد مشکل ہو جاتا ہے وہ کام آدمی کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ اگر دل میں جذبہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کی ایک تلافی کی شکل ہے. اللہ نے جو اولاد آپ کو دی ہے جو آپ کا سب سے بڑا ایسٹ ہے، جائیداد آپ کا ایسٹ نہیں ہے، اصل مال و دولت نہیں ہے، اولاد ہے، سب سے بڑا ایسٹ اولاد. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ کسی انسان کے انتقال کے بعد اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ جو ہے کہ مسلسل ثواب پہنچتا رہے، وہ ایسی نیک اولاد ہے جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہی ہے. جہاں جہاں اس کے اثرات جائیں گے وہ کھاتا کھلا رہے گا والدین کا، اور ان کے حساب میں بھی اندراج ہوتا رہے گا انہیں. یہ موقع جو ہے میں نے خاص طور پہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہا، وہ خاص اس اعتبار سے کہ قرآن مجید کے فکر کو عام کرنے کے لیے ہمیں ایک بڑی تعداد میں نوجوانوں کی ضرورت ہے. وہ نوجوان جو پڑھے لکھے ہوں، صاحب شعور ہوں، جو اس دور کی دنیا سے واقف ہوں، جانتے ہوں کہ یہ دنیا ہے کیا، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کے معاملات کیا ہیں، یہاں فکری الجھنے ہیں تو کیا ہیں، معاشی مسئلے ہیں تو کیا ہیں، سیاسی مسائل ہیں تو کیا ہیں، سماجی پرابلمز ہیں تو کون سے. پھر یہ کہ ان کا حل انہیں قرآن سے معلوم ہو اور اس پر ان کو انشراح ہو، انہیں اعتماد ہو، وہ اعلیٰ وجہ البصیرت اس پہ اوپر قائم ہو. جیسے کہ سورہ یوسف میں حضور کو حکم دیا گیا، آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں، علی وجہ البصیرت بلا رہا ہوں، میں بھی اور جو میرے ساتھی ہیں جو میرا اتباع کر رہے ہیں وہ بھی علی وجہ البصیرت بلا رہے ہیں. ہمیں ایسے نوجوانوں کی ایک بڑی کھیت درکار. یہ جگہ قرآن اکیڈمی یہاں بنی، قرآن اکیڈمی کے بعد قرآن کالج وجود میں آیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آبادی کے لوگوں کو سب سے بڑھ کر اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. ایک کالج قائم ہوا ہے اس مقصد کے لیے کہ آپ کا بچہ گریجویشن بھی کرے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ سائنس کی طرف نہیں، اس لیے کہ فکر کا تعلق سائنس سے نہیں ہے. یہ ضرور ہے سائنس کے ذریعے سے پروفیشنز حاصل ہو جاتے ہیں، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کمائی کا ذریعہ بھی بن جائے گا، خدمت خلق کا ذریعہ بھی ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن نظریاتی سطح پر اگر خدمت کرنی ہے اس کا میدان سائنس نہیں ہے، اس کا میدان تو نظریات کا میدان ہوگا. آپ فلسفے کے میدان میں، نفسیات کے میدان میں، پولیٹیکل سائنس کے میدان میں، اکنامکس کے میدان میں، یہ میدان ہے. اس میں آج نوع انسانی کو جن پرابلمز کا سامنا ہے ان کا حل، پھر یہ کہ ایمان، اصل میں یہ تو خود اپنی جگہ پر ایک ماں باپ طبیعتی بحث ہے. ایمان، اس کو علی وجہ البصیرت پیش کیا جا سکے اس کی دعوت کو، اس کے لیے ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کی جنہوں نے گریجویشن کی ہو، لیکن ایک طرف وہ اگر فلسفے یا پولیٹیکل سائنس یا اکنامکس اگر اس کے اندر انہوں نے مہارت حاصل کی ہے تو ساتھ ہی قرآن، عربی، حدیث، اس کے ساتھ ان کی ہم آہنگی ساتھ کے ساتھ ہوتی چلی گئی. یہ لوگ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. یہ لوگ جو ہیں اگر اللہ ان میں سے ذہین نوجوان نکال دے، ہو سکتا ہے کہ کوئی آگے بڑھ کر ایسا کام کرے کہ جو نوع انسانی کے فکر کے دھارے کے رخ کو موڑ سکنے والا ہو. آخر یہ کام انسان ہی کرتے ہیں. ابن تیمیہ بھی انسان ہی تھے، ان پر بھی بچپن آیا، لڑکپن آیا، جوانی آئی، نوجوانی آئی. ابن تیمیہ بعد میں ابن تیمیہ بنے. غزالی آخر وہ بھی کبھی بچے ہی تھے، نوجوان تھے. ہر بڑے سے بڑا فلسفی وہ بہرحال اسی نوجوانی کے دور سے گزرتا ہے. کیا پتا اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو وہ مقام عطا فرما دے اور اس کو وہ صلاحیت عطا فرمائے کہ وہ اس دور کی علمی سطح کے مطابق قرآن مجید کا پیغام دنیا کے سامنے رکھے. آپ نہیں کہہ سکتے کیا
کیا پتا کہ وہ خوش قسمتی آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے. ہمارے لیے حبل اللہ قرآن مجید ہے, اس کے لیے اس کے فکر کو عام کرنے کے لیے اس دور کی علمی سطح پر ہمیں ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو خود اس فکر کو جذب کر چکے. پھر یہ کہ وہ کوئی پروفیشن نہ اختیار کرے, جیسا کہ میں نے عرض کیا ٹیچنگ پروفیشن میں جائیں, ایم اے کرے, وہ جائیں لیگل پروفیشن میں چلے جائیں, کمپٹیشن میں چلے جائیں, وہ سارے دروازے کھولے رہیں گے. البتہ جسے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, اگر اس کے اندر اتنی ڈیووشن پیدا ہو جائے, اتنا جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ روکھی سوکھی کھا کر بھی اللہ کی کتاب کی خدمت کرنے کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لے. حضور کے اس قول کے مطابق آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو کیا کہنے, اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, اللہ یہ شرف عطا فرما دے. اس کے لیے میں خاص طور پہ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے, اول تو جو بھی جس سٹیج پر ہے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو ابھی سے استوار کرے, پڑھے سمجھے غور کرے, اس کی دعوت کو پھیلائے عام کرے, لیکن خاص طور پر اپنی اولاد میں سے نکالیے اور بہترین نکالیے. یہ ہے در حقیقت ایک لمحہ فکریہ جو میں چاہتا تھا کہ آج رمضان مبارک کے اثرات ابھی تازہ ہیں, ابھی قرآن مجید کے ساتھ جو ایک نیا عہد آپ نے استوار کیا اس ماہ مبارک میں جو نزول قرآن کا مہینہ تھا, ابھی اس کے کچھ اثرات جو ہے باقی ہے. بعد میں تو جیسے دن گزریں گے وہ اثرات جو ہے وہ مدم پڑیں گے, اور یہ مرحلہ ایسا ہے کہ اس پر غور کرے ہر شخص, غور کرے سنجیدگی سے غور کرے. اور وہ جو سے نکاتی میں نے لا عمل سورہ آل عمران کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, وہ در حقیقت یہی حبل اللہ ہے قرآن مجید. باقی یہ کہ بڑے لوگ اپنی اولاد کو اس کام میں لگا کر, خود تیسری آیت میں جو پروگرام آیا ہے ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, اس کے لیے کمر کسے, ایک ایسی جمعیت فراہم کرے جو نیکی کا حکم دینے والی, بدی سے روکنے والی, اور اس کے لیے تن من دھن لگا دینے کے لیے آمادہ ہو جائے. ایسی ایک بنیاد مرسوس, ایک ایسی حزب اللہ کو تیار کرنا, وہ پیش نظر ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.